لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68 اور 69 آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے 6 کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پر اسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتوان حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانا ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں، اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں، اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں، اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ مشکلات کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسلامی فلسفے کی روح سے جو کچھ خدا کی جانب سے ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے یا وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے محروم کرتا ہے تو یہ دراصل اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہوا کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں پر بلاؤں کے ذریعے لطف کرتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے، اور اپنے مومن بندے کو اس طرح دنیا سے بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بچا لیتا ہے۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیں۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 اردیبہشت، 8 ذیقعدہ اور 6 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ اردیبہشت سن 324 ہجری شمسی کو سلسلہ آل بویہ کے ایک حاکم رکن الدولہ دہلوی نے وفات پائی۔ آل بویہ مشہور ترین مسلمان ایرانی خاندان تھا جس نے اسلامی علم و ثقافت کی نمایاں خدمت کی۔ سلاطین آل بویہ اپنے زمانے کے ادیبوں اور دانشوروں کی قدردانی کیا کرتے تھے اور دانشوروں میں سے وزیروں کا انتخاب کرتے تھے۔ اس خاندان کے سلاطین نے متعدد یادگاریں چھوڑی ہیں، جن میں بغداد کا ازدی ہسپتال، دسیوں دیگر ہسپتال اور مدرسے شامل ہیں۔ آل بویہ کے سلاطین نے دینی اور مذہبی رسومات پر بھی خاص توجہ دی۔ سولہ اردیبہشت سن 1280 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز عالم دین آیت اللہ روح اللہ کمالوند خرم آباد شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خرم آباد میں حاصل کرنے کے بعد وہ بروجر چلے گئے اور وہاں انہوں نے عظیم فقی آیت اللہ سید حسین بروجردی سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عراق میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے درس میں شرکت کی اور اعلیٰ علمی مقام حاصل کیا۔ پھر آپ اپنے استاد کے ہمراہ مقدس شہر قم تشریف لے گئے۔ قم میں آیت اللہ بروجردی کے آنے کے بعد آیت اللہ کمالوند دوبارہ ان کے درس میں شریک ہونے لگے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی ان کے ہم جماعت تھے۔ سن 1330 ہجری شمسی میں وہ خرم آباد کے لوگوں کے اصرار پر اپنے آبائی شہر واپس لوٹ گئے، جہاں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز قائم کیا اور آخری دم تک وہاں تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 63 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں قم میں حضرت معصوم سلام اللہ علیہ کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ سولہ اردیبہشت سن 1354 ہجری شمسی کو دہشت گرد تنظیم مجاہدین خلق ایم کے او کے ایک رکن مجید شریف واقفی کو اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ان کے مخالف بعض کمیونسٹ ارکان نے شہید کر دیا۔ یہ تنظیم سن 1344 ہجری شمسی میں نوجوانوں نے شاہی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کے لیے قائم کی تھی، لیکن اس تنظیم کے کمزور ایمان والے بعض ارکان بتدریج مارکسزم کے نظریات سے متاثر ہوتے گئے اور انہوں نے تنظیم کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دیدار افراد کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس تنظیم کے باطل نظریات اور تنظیم کے قائدین کی جاہ طلبی کی وجہ سے یہ تنظیم انقلاب اسلامی کی مخالفت کرنے لگی۔ سن 1360 ہجری شمسی سے اس تنظیم نے حکام اور عوام کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اپنی ناکامی کے بعد اس تنظیم کے اراکین ملک سے فرار ہو گئے۔ ملت ایران اس تنظیم کے مظالم اور صدام کے ساتھ اس کے تعاون کی وجہ سے اس کے اراکین کو اغیار کے پٹھو اور منافقین کے نام سے پکارتی ہے۔ چھ مئی سن 1744 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعیات و ارضیات جان بیٹسٹ لامارک پیدا ہوئے۔ ان کو فرانسیسی جڑی بوٹیاں نامی اپنی پہلی ہی کتاب سے شہرت حاصل ہو گئی۔ ان کی دوسری کتاب نباتیات یا جڑی بوٹیوں کی ڈکشنری تھی، جس سے لامارک کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ لامارک کی اہم سائنسی سرگرمی فوسلز اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کے بارے میں مفصل اور جامع تحقیقات ہیں۔ فلسفہ علم حیوانات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کی تاریخ نامی ان کی وہ کتاب ہے جو بعد میں جانداروں کی تدریجی تکمیل کے نظریے کی بنیاد بنی۔ لامارک سن 1829 میں انتقال کر گئے۔ اور 6 مئی سن 1949 عیسوی کو بیلجیم کے ادیب اور ماہر طبیعیات مورس میٹرلنگ نے 87 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر قانون دانوں کے درمیان ان کا دل نہ لگا۔ آخر کار وہ پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اہم ادبی خدمات انجام دی۔ ان کا تحریر کردہ ڈرامہ نیلا پرندہ دنیا کی 65 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ انہیں 1911 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، جس کو پیش کر رہے تھے ساتھی حسین اختر۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جاتا: ظلم، قطع رحم اور جھوٹی قسم کھانے والا۔ اب پیش ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیں۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اب تک کے اسباق کو یاد کر چکے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس شخص کے ساتھ کہ جس سے آپ دوران سفر آشنا ہوئے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے اس سفر کا دوسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں، تو آئیے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سامعین، تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد آپ دیگر مسافروں کے ہمراہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک فارم پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں
برگه اعلامیه ورود۔
برگه اعلامیه ورود،
جی، انٹری کارڈ۔ اس کارڈ پر آپ سے متعلق مختلف قسم کی اطلاعات درج کی جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اطلاعات کیا ہیں۔
مبدا،
مبدا،
یعنی آپ کہاں سے آئے ہیں.
مقصد.
مقصد
یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں.
نشانی.
نشانی
پتا ایڈریس وغیرہ.
خط ہوائی.
خط ہوائی
ایئر لائن یعنی آپ کس ایئر لائن سے آئے ہیں.
شمارے گزرنامے.
شمارے گزرنامے
پاسپورٹ نمبر. سامعین باری آنے پر آپ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور امیگریشن آفیسر آپ سے جو چند ایک سوالات کر سکتا ہے وہ انٹری کارڈ پر آپ پہلے ہی درج کر چکے ہیں. آئیے آپ کی اور امیگریشن آفیسر کی گفتگو سنتے ہیں.
از کجا آمده اید؟
از کجا آمده اید؟
جی یہ سوال کیا گیا ہے آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. اس کا جواب سنیے.
از ہند.
از ہند
ہندوستان سے آیا ہوں. یہاں پر آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں ہند استعمال کیا ہے یعنی ہندوستان. جی اگلا سوال کیا ہے.
کجا می خواہید بروید؟
کجا می خواہید بروید
آپ کہاں جانا چاہتے ہیں.
مشہد و قوم.
مشہد و قوم
یہاں بطور مثال مشہد اور قم استعمال کیا گیا ہے. آپ جس شہر بھی جانا چاہیں اس شہر کا نام لے سکتے ہیں. اگلا سوال.
در کجا اقامت خواہید کرد؟
در کجا اقامت خواہید کرد
آپ کہاں قیام کریں گے.
ہوتل.
ہوتل
جی ہوٹل یعنی آپ نے یہاں تلفظ نوٹ کیا کہ ہوٹل یا ہوتل فارسی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولا جاتا ہے. اگلا سوال کیا ہے.
چند روز میمانید؟
چند روز میمانید
یہاں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کتنے دن قیام کریں گے.
یک ماہ.
یک ماہ
ایک مہینے. سامعین امیگریشن کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کسٹم کا ہے کہ جہاں آپ کو ایک اور فارم پر کرنے کے لیے دیا جائے گا. اس فارم کو کیا کہتے ہیں.
اظہار نامے.
اظہار نامے
جی اظہار نامے یا اظہار نامہ. دراصل اس فارم میں آپ کو اپنے سامان کی نوعیت اور زر مبادلہ کی رقم کو ظاہر کرنا ہے. آئیے اس فارم میں درج کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجیے.
زیورالات.
زیورالات
زیورات کے لیے فارسی میں زیور آلات بولا جاتا ہے.
چمدان.
چمدان
سوٹ کیس وغیرہ کے لیے لفظ چمدان استعمال ہوتا ہے.
ساک.
ساک
بیگ یا اٹیچی وغیرہ کے لیے لفظ ساک استعمال کیا جاتا ہے.
ارض.
ارض
جی ارض الف رے زے یہ زر مبادلہ کے لیے فارسی میں رائج لفظ ہے. سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
کے لیے سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد
اتحاد اتحاد اتحاد
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامن لیجیے اب سماعت فرمائیے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ. قومی قیادت کو علاقائی صورتحال اور خطرات پر بریفنگ دی گئی. پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا آغاز. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری. ایک کم سن بچی سمیت دسیوں عام شہری شہید اور زخمی. اور ایران نے ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت لی. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر ایران نے ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. انٹرنیشنل امام رضا علیہ السلام کانفرنس مشہد میں منعقد ہوئی جس میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مختلف ممالک سے آئے مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے. انہوں نے اسلامی ممالک میں اتحاد، ہم آہنگی اور انصاف قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. صدر ایران نے استفسار کیا کہ ہم مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور رنجشیں کیوں ہوں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور صہیونی حکومت میں بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی جرت نہیں ہوگی. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ امام رضا علیہ السلام عالمی کانفرنس نورانی راستے تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کا ایک روزہ مصروف دورہ مکمل کر کے گزشتہ رات اسلام آباد سے تہران واپس آ گئے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر پیر کی صبح اسلام آباد پہنچے تھے. انہوں نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ان ملاقاتوں میں پاک ہند کشیدگی کے سلسلے میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. پاکستانی رہنماؤں سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقاتوں میں ایران پاکستان تعلقات، بالخصوص اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ بھی لیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اور سروسز چیفز کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج منگل کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سروسز چیفز کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق اس موقع پر قومی قیادت کو علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خطرات کے تناظر پر بھی بریفنگ دی گئی. قومی قیادت کو روایتی عسکری اقدامات اور ہائبرڈ وارفیئر کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ موجود قیادت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے قومی نگرانی میں اضافے، بلا تعطل بین الایجنسی کوآرڈینیشن اور آپریشنل تیاریوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کلدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے حملے میں سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 6 مئی کو بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں کلدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پوری قوم بلوچستان میں امن، ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. ہندوستان کے مختلف شہروں میں شہری دفاع کی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں. ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے. ہندوستان کی جن ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقیں کی جا رہی ہیں ان میں مرکز کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر بھی شامل ہے. بہت سے حلقے ان مشقوں کو پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ منگل کو ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس ایس ڈی آر ایف کی جانب سے ڈل جھیل میں مشقیں کی گئیں. سری نگر کی خوبصورت ڈل جھیل میں ان مشقوں میں مختلف دستوں نے حصہ لیا اور انہوں نے پانی میں ڈوبنے والوں کو بچانے، کشتی کے حادثے اور کسی بھی قسم کے دہشت گردانہ واقعات سے نمٹنے کی مشقیں انجام دیں. ایس ڈی آر ایف کے ایک سینئر افسر نے اس موقع پر کہا کہ ان مشقوں کا مقصد قدرتی آفات اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سیکورٹی اور ریسکیو تیاریوں کا جائزہ لینا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نیو یارک میں یو این ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پچھلے چند برس کے مقابلے میں اپنے عروج پر ہے۔ انٹونیو گوٹیرس نے ہندوستان کو پاکستان کے خلاف جنگ شروع کرنے سے خبردار کیا اور واضح کیا کہ کسی بھی ایسے فوجی تصادم سے گریز کیا جائے جو قابو سے باہر ہو سکتا ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں، فوجی حل کوئی حل نہیں ہے، وہ امن کے قیام کے لیے اپنا دفتر دونوں ملکوں کی حکومتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ ایسے ہر اقدام میں تعاون کے لیے تیار ہیں جو کشیدگی میں کمی لائے، سفارتکاری کی ترویج کرے اور ایک بار پھر امن کا عزم کرنے کی حوصلہ افزائی کرے۔ ادھر پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس ہوا ہے جس میں پاک ہند کشیدگی سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر کشمیریوں کے اہداف و مقاصد کے مطابق حل ہونا چاہیے، خطے کے ممالک کے ساتھ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں شدید بارش کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست گجرات کے مختلف علاقوں میں آج منگل کو اچانک ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے اور اس بارش نے 14 افراد کی جان بھی لے لی۔ اطلاعات کے مطابق شدید بارش کے نتیجے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 3 افراد کی موت بجلی گرنے سے ہوئی ہے اور 4 افراد کی موت درخت گرنے سے ہوئی ہے۔ بے موسم اور اچانک ہونے والی اس شدید بارش نے 26 مویشیوں کی بھی جان لے لی ہے۔ ریاست کے 75% سے زیادہ حصے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور 15 اضلاع میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے پیر کی رات کے حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی خبر ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے بتایا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر پیر کی رات غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں کم سے کم 2 افراد شہید اور 42 زخمی ہو گئے۔ المسیرہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں متعدد کی حالت نازک ہے، جس کے پیش نظر شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور گولہ باری میں دسیوں عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کی خیمہ بستی پر وحشیانہ صہیونی بمباری میں شہید ہونے والوں میں ایک کم سن بچی بھی شامل ہے۔ خان یونس شہر کی ایک رہائشی عمارت پر صہیونی بمباری میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے النصرات کیمپ پر بھی بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے النصرات کیمپ کے اطراف میں بھی بمباری کی ہے۔ بیروت کے عربی اخبار روزنامہ الاخبار نے لکھا ہے کہ شام میں داعش گروہوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ روزنامہ الاخبار نے شام میں دہشت گرد گروہ داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں حکمرانی کرنے والے عناصر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے پیش نظر ملک میں دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ شام کی ناگفتہ بے سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر انتظام شمال مشرقی شام کے علاقوں میں اس سال کے آغاز سے داعش کی تشویشناک نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، جس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ملک پر حکمرانی کرنے والے دہشت گردوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور کشیدگی کی روشنی میں داعش کے شام میں واپس آنے کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ ادھر شام کے انسانی حقوق کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری 2025 کے آغاز سے اب تک داعش کے دہشت گردوں نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر انتظام علاقوں میں 71 دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی ہیں، جن میں مسلح حملے، بم دھماکے اور قتل و غارت شامل ہے۔ یہ حملے دیر زور میں 59 مقامات پر، الحسکہ کے 9 مقامات اور رقہ میں 3 مقامات پر کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش کی سرگرمیاں مشرقی شام، خاص طور سے عراق کے ساتھ مشترکہ سرحدوں سے ملنے والے علاقوں میں جاری ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام کے علاقے الحسکہ کے مضافات میں امریکی اڈوں پر برسوں سے داعش کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے جنوبی لبنان کے علاقے تیر حرفہ پر کئی بار حملہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے تحریک حزب اللہ اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ لبنانی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے علاقے تیر حرفہ پر پیر کی رات توپ خانوں سے بھی گولہ باری کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ تعلیم نے اس سلسلے میں ہارورڈ یونیورسٹی کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے نام امریکی محکمہ تعلیم کے مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کی تحقیقات اور دیگر امور سے متعلق اربوں ڈالر کی امداد معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بتایا ہے کہ اگر حکومت کے احکامات اور مطالبات کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو امداد معطل رہے گی۔ ایران نے ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 30 اپریل کو پیرو کے دارالحکومت لیما میں شروع ہوئے اور پیر کی رات اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نوجوان ویٹ لفٹروں کی 10 رکنی ٹیم نے ان مقابلوں میں 725 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ ویٹ لفٹنگ کے ان عالمی مقابلوں میں ایران کے نوجوان ویٹ لفٹروں نے مجموعی طور پر سونے اور چاندی کے 8-8 اور کانسی کے 3 تمغے جیتے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ اور سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری موجودہ کشیدگی اور اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی کوششوں پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر بھی ہیں اور اس تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام انداز جہاں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں 22 اپریل کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے, اور اس کشیدگی پر جہاں خطے کے اندر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہیں پر عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت سے لیس ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ ہندوستان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہیں, اور انہی تعلقات کی بنا پر اسلامی جمہوری ایران نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی خدمات اور اپنی ثالثی کی خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا تھا, اور اسی حوالے سے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ جناب سید عباس عراقچی پاکستان کے دورے پر ہیں, جہاں پاکستانی حکام سے انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں. آئیے اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹس کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کیا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور اس خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پاکستان پہنچنے پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ دنوں میں پیش آنے والے حالات اور کشیدگی میں کمی کی خواہش ظاہر کی. سید عباس عراقچی نے کہا کہ دیگر ممالک کی طرح ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھی ہمارے لیے نہایت اہم ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خطے کی صورتحال ایران کے لیے نہایت اہم ہے. تہران ہمیشہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کا خواہاں رہا ہے. اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ عراقچی کے دورے پاکستان سے تہران اور اسلام آباد کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وزیر خارجہ کا یہ دورہ ایران اور ہمسایہ ممالک کے درمیان مسلسل اور قریبی مشاورت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ قریبی تعلق ہے. وزیر خارجہ اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب کے علاوہ صدر اور وزیر اعظم سے خطے کے امور, بالخصوص مقبوضہ فلسطین, لبنان, شام اور مغربی ایشیا سے متعلق مسائل پر بات چیت. اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مربوط سفارتی کوششیں شروع کر چکا ہے. حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر جنوبی ایشیا کے خطے کو ایک نئے بحران کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. یہ بحران 22 اپریل کو پہلگام کے علاقے میں ایک حملے سے پیدا ہوا تھا. ہندوستانی حکومت نے فوری طور پر پاکستان پر سرحد پار دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے پانی کے سندھ تاس معاہدے کی معطلی, پاکستانی سفارتکاروں کی بے دخلی, سرحدوں کی بندش اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ حفاظتی اقدامات کیے. جواب میں اسلام آباد کی جانب سے ہندوستانی پروازوں کے لیے فضائی اور زمینی سرحدوں کی بندش اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مکمل طور پر روکنا شامل ہے. ایسے حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران نے دونوں ممالک کے ساتھ اپنے دوستانہ اور متوازن تعلقات پر بھروسہ کرتے ہوئے ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا. ایران علاقائی بحرانوں کے حل کے لیے اپنے سفارتی تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے جنوبی ایشیا میں دو جوہری طاقتوں کے درمیان بات چیت اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کسی بھی سطح پر اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تجویز علاقائی تنازعات کے پرامن حل کی حمایت میں ایران کی خیر سگالی کی علامت ہے. تہران نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ پائیدار حل صرف بات چیت اور افہام و تفہیم سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سابق سفیر جناب ماشاءاللہ شاکری. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بہت خوشی ہے مجھے یہاں آنے کی، اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھی ملاقات ہوگی اور جو موجودہ حالات کے بارے میں اچھی گفتگو ہوگی
انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے دورہ پاکستان کی طرف، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے ایک دہشت گردانہ واقعے کے بعد، اس کو کم کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، اس تناظر میں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاکستان اور ہندوستان دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ ایران کی ان کوششوں کو اور وزیر خارجہ کے اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے جائزہ لیں گے؟
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے، بہرحال یہ جو پہلگام میں واقعہ پیش آیا بہت ناگوار واقعہ تھا۔ ایرانی حکام نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کی، اور ایرانی صدر ڈاکٹر پزشکیان نے بھی گفتگو کی، اور یہ در حقیقت تیسرا اقدام ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے جنوبی ایشیا میں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ جنگ کو روکنا ہے، جس کا احتمال جو امکان پایا جاتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس اہم موضوع پر جو ہے ہم ایک ہمسائے کے طور پر، پاکستان کے ساتھ ہم ہمسائے ہیں اور ہندوستان کے بھی ہم دور سے ہمسائے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہمارے مقدور میں ہے وہ ہم سفارتکاری کے ذریعے اس کشیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں شدت پیدا نہ ہو۔ ڈاکٹر عراقچی کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اسی کو سمجھا جا سکتا ہے اور اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور خوش قسمتی سے انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔
اچھا ڈاکٹر ماشاءاللہ شاکری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان اس تناظر میں کہ دونوں کے درمیان تعلقات کافی عرصے کشیدہ رہے ہیں اور اب بھی کشیدہ ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ دونوں ممالک ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ان کے درمیان کشیدگی پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو اسلامی جمہوریہ ایران اس حوالے سے کہ دونوں ملکوں کا ہمسایہ کہا جا سکتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک اور خطے کے باہر کے ممالک نے بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران نے آگے بڑھ کے قدم بڑھایا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلامی جمہوریہ ایران کی خطے کے اندر، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اندر، اس کی اہم پوزیشن کا اندازہ ہوتا ہے؟
ببینید، ظرفیت
دیکھیے، دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اس سے موضوع جو ہے بہت حساس ہو جاتا ہے، یہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے، دو ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور عالمی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے دو طرفہ جو مسئلہ ہے، یا علاقائی مسئلے کے طور پر بلکہ عالمی مسئلے کے طور پر دیکھا ہے، اور جنگ جو کہ نہیں ہونی چاہیے ان دونوں ملکوں کے درمیان، اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں ممالک ہمارے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور دوسرے ممالک جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے، چین ہے اور خلیج فارس کے دوسرے ممالک ہیں، خلیج فارس کے جو دوسرے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، سب نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے عملی طور پر ایک اقدام کیا ہے اپنے وزیر خارجہ کو اسلام آباد بھیج کر، اس کو جو ہے ایک وسیع سطح پر دیکھا جا سکتا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر جناب نذیر حسین صاحب، پاکستان کے انتہائی سینئر سفارتکار ہیں۔ نذیر حسین صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
نذیر حسین صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو خطے کی حساس صورتحال ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ تباہی لاتی ہے، کبھی امن نہیں لاتی ہے، تو اسی تباہی کو روکنے کے لیے، دونوں ملکوں کو جنگ سے روکنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے پہل کی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہاں کے اعلی حکام سے ان کی ملاقاتیں اور بات چیت ہو رہی ہے, پاکستان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہندوستان جانے کا بھی پروگرام ہے. تو آپ خطے کی حساس صورتحال اور جنگ کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی, پاکستان اپنے بردر ملک ایران کے وزیر خارجہ کے اس ایفرٹ کو اور ایران کی اس کاوش کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہے اور ہم اس کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں وزیر خواجہ صاحب کو بھی, اور ایران کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور امن کے رہنے کے لیے یہ انیشیٹو لیا ہے. پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ اس کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے اور امید ہے کہ آپ کی کوششوں سے یہاں کا امن جو ہے وہ قائم رہے گا, اور جو طاقتیں اس امن میں خلل ڈالنا چاہ رہی ہیں اور جس قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے اور وہ اس حرکت سے پیچھے ہٹیں گے, اور اس سچویشن کو بات چیت کے ذریعے اور ہمارے دوست ممالک کی میڈیشن کے ذریعے, انٹروینشن کے ذریعے اس کو کامیاب ہونے دیں گے.
اچھا نذیر حسین صاحب, آپ سینئر سفارتکار رہے ہیں, یہ سفارتی کوششیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حساس صورتحال ہے اس علاقے کی اور دونوں ملک اس حوالے سے کہ ایٹمی طاقت ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے عوام جو انتہائی امن چاہتے ہیں اور ایک عرصے سے وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کشیدہ بھی رہے, تو کیا عوام کے اندر یہ جنگ کی طرف رجحان پایا جاتا ہے یا صرف بعض ایسے نظریات ہیں یا شدت پسند عناصر ہیں جو جنگ چاہتے ہیں؟
دیکھیں, آپ ظاہر ہے چونکہ میں تو ایک پاکستانی سٹیزن ہوں
جی,
اور میں تو قطعاً نہیں چاہوں گا کہ جنگ ہو, چونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, اور آخر میں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ گفت و شنید ہی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کی مدد سے. لیکن جس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ نے, بی جے پی گورنمنٹ نے اور مودی صاحب نے خود اس واقعے کو اچھالا ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت افسوسناک واقعہ ہے, ہم سب نے تعزیت کی ہے اس کے اوپر, کوئی بھی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب یہ واقعہ ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر آپ نے اس پہ ایف آئی آر بھی لکھوا دی, پاکستان پہ الزام بھی لگا دیا, اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا ظلم کیا میں کہوں گا کہ آپ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی اس کو بھی ان
ابینس معاہدے کو معطل کر دیا. نذیر حسین صاحب, ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, میں ماشاءاللہ شاکری صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. شاکری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان اور ہندوستان بہت سی علاقائی تنظیموں اور بین الاقوامی تنظیموں کے رکن ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس میں شنگھائی تعاون تنظیم بھی ہے, برکس بھی ہے اور دوسرے جو ہیں ایکو ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کی ان کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ تنظیمیں اور ان اداروں کو بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟
بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میں چاہتا ہوں کہ جو نذیر حسین جو میرے سابقہ قدیم دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری بہت مدد کی تھی, میں نذیر حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں. جی بالکل, ہماری جو ہے وہ گنجائش ہے پاکستان اور ایران کے ساتھ, اور ایران اور ہندوستان کے ساتھ, اور بعض دوسرے جو چند طرفہ جو ہیں وہ گنجائشیں بھی ہیں, مثلا او آئی سی جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے جو اسلامی ممالک کے درمیان, جو اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے ساتھ, یہ دونوں اس تنظیم کے رکن ہیں, اور اس سے جو ہے استفادہ جو ہے وہ کیا جائے گا یقینی طور پر. اس کے علاوہ برکس اور شنگھائی تنظیم جو ہے ان میں بھی یہ گنجائشیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بھی سفارتی اقدامات انجام دے کر مفید اقدامات انجام دے سکتے ہیں, اور وہ بھی ایک ذریعہ ہے سفارتکاری کے, جسے سفارتکاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے ہی جناب محمد مہدی صاحب موجود ہیں, کالم نگار ہیں, دانشور ہیں. محمد مہدی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی محمد مہدی صاحب, پروگرام میں بہت خوش آمدید. گزشتہ دنوں آپ ایران میں موجود تھے اور قریب سے آپ نے ایران کو دیکھا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو موجودہ کشیدگی جاری ہے, قطعاً دونوں ملکوں کے عوام نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, اور پوری دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہو گئی ہے ایک ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے, اس کشیدگی کو کم کیا جائے, اس کشیدگی کو دور کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس میں کس حد تک ممد معاون ثابت ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ دورہ جو تھا نا یہ پہلے سے طے شدہ تھا, 23 یا 24 تاریخ کو اس میں ہونا تھا اپریل کی, لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. تو بنیادی طور پر یہ ایک نیا واقعہ پیش آ گیا اس دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. ادر وائز وہ تشریف لا رہے تھے کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ سے ایران کے ساتھ, اس کے اوپر پاکستان کی رائے لینے یا پاکستان کو بریف کرنے کے لیے. لیکن بہت اچھی بات ہے وہ اس وقت پاکستان آئے, اور ایران کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رہا ہے. نہ وہ 1947 میں پاکستان کے بننے کے بعد سب سے پہلا ملک ہو پاکستان کو ماننے والا, یا 1965 کی جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے والا, یا اسی طرح 1979 میں پاکستان نے اسلامی ریزولوشن کے بعد سب سے پہلے جس ملک نے اسلامی ریزولوشن کو مانا وہ پاکستان تھا. تو ہمارا بہت اچھا ہے, اور وہ اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی ٹینشن کم ہو, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے اگر ایران جو ہے وہ اس میں دلچسپی لے اور اس کو ٹینشن کو کم کرے, کیونکہ پاکستان نے تو اوپن بھی کہہ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن چاہے تو اس کی اوپن انکوائری کر سکتی ہے. تو پاکستان کو تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اگر اس ٹینشن کو کم کیا جائے اور یہ خطہ جو ہے جنگ سے بچ سکے, اور اس میں ایران اور ایران کے وزیر خارجہ کا خاص طور پر رول ہو, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اور ایران کا ایک تعلق اب کچھ عرصے سے انڈیا کے ساتھ بھی ہے, اور انڈیا بھی ان کی بات اور ایران کی ایک اپنی حیثیت بھی ہے خطے کے اندر. تو اس لیے یہ بہت اچھا دورہ ہے اس حوالے سے بھی, اور اس حوالے سے بھی ایران نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو کچھ انٹرنیشنلی کر رہا ہے یا امریکہ کے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہے اس میں پاکستان کو بھی جو ہے وہ پکچر کے اندر لیا جائے. تو یہ دونوں ملکوں کی دوستی کی بھی علامت ہے, اور خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو بہترین اقدامات ہوئے ہیں دونوں ملکوں نے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے, جو ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایکسچینج کی ہے, اور خاص طور پہ جو ایرانی آرمی چیف کا دورہ ہوا تھا, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جا رہی ہیں. اور ابھی کیونکہ میں خود ایران میں تھا, میں کبھی ایران سے واپس آیا ہوں, اور ایران کی باقر العلوم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ایک سیمینار رکھا ہوا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر, اور اس کے اندر میرا ایک مقالہ تھا, اور اس کے بعد امام رضا یونیورسٹی مشہد نے جو ہے وہ میرا ایک لیکچر رکھا ہوا تھا. تو میں نے وہاں محسوس کیا کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے, اور پاکستان کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ ایکسیلنٹ ہونے چاہیے. اور جس قسم کے وہاں پر سوالات ہوئے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے خاص طور پہ امام رضا یونیورسٹی کے اندر طالب علموں نے کیے, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں بھی جتنی باخبر ایران کی قوم ہے, جبکہ اتنے عرصے سے ان کو سینکشنز میں رکھا ہوا ہے اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی ایجوکیشن کا لیول, ان کا انٹرنیشنل معاملات کو سمجھنے کا لیول, دنیا کے معاملات کے اندر دلچسپی کا لیول, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہے, اور وہ اپنی اس نے قوم جو ہے وہ کھڑی.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا محمد مہدی صاحب. نذیر حسین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں, اور بجائے یہ کہ باہمی گفت و شنید سے اس کو حل کیا جائے, ہم دیکھتے ہیں کہ علاقے سے باہر کی طاقتیں آ کر جو ہے وہ دونوں کی کشیدگی کو کم کرتی ہیں. تو کیا اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وقت نہیں آ گیا کہ دونوں ملک بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے مسائل کو باہمی طریقے سے حل کر لیں؟
جی آپ کی بات ایک حد تک بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کی نالج میں یہ بھی ہوگا کہ ساک ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت اچھی آرگنائزیشن تھی, وہ 2016 سے مفلوج ہے, اور وہ بھی انہی کی وجہ سے جو اس وقت گورنمنٹ بی جے پی کی پاور میں ہے, انہوں نے ساک کو نہیں چلنے دیا. تو کوئی پلیٹ فارم ایسا اویلیبل نہیں ہے جہاں پر اس علاقے کے ملک آپس میں بیٹھ جائیں اور اس میں بات چیت کر سکیں. جہاں تک بائی لیٹرل لیول پہ بات کرنے کا ہے, اس میں جو سب سے بڑی دشواری وہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی دو دہائیوں سے, میں نے کوئی 20 سال سے ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ نے یہ ایک پریکٹس ہے ان کی کہ جب بھی ان کے ہاں الیکشن ہونے ہوتے ہیں یا ان کو اندرونی طور پہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ وہ شروع کرتے ہیں اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کا دھیان جو ہے اٹینشن کسی اور طرف کر سکے. ایک نمبر دو جو جڑ ہے اس سارے مسئلے کی وہ آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے. 75 سال ہو گئے ہیں کشمیریوں کو ہندوستان ان کا حق نہیں دے رہا, اور جبکہ یہ حق ان کے پرائم منسٹر نہرو نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ایکسیپٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دیں گے پلیبسائٹ کے ذریعے. وہ 75 سال ہو گئے وہ نہیں دیا. اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہے کہ 2019 میں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر پرائم منسٹر نہرو نے گارنٹی دی تھی کشمیریوں کو, ان کشمیریوں کو جو کہ ہندوستان کے تسلط میں ہے, کہ آپ کو ایک اسٹیٹ کے لیول کا اسٹیٹس ہوگا آپ کا, آپ اپنے معاملات کو خود دیکھو گے. پھر اس کو کہتے ہیں 370. دوسرا ایک آرٹیکل ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا گیا تھا نہرو کی طرف سے کہ 35A جو ہوگا اس نے کشمیریوں کو ڈیموگرافک پروٹیکشن دی تھی. یہ ان کو انہوں نے حفاظت دی تھی کہ آپ کی زمین پہ آ کر کوئی زمینیں نہیں خریدے گا.
نذیر صاحب, دونوں شکیں جو ہیں وہ ہندوستانی حکومت نے ختم کی تھی. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا, آپ کی آمد کا شکریہ. ماشاءاللہ شاکری صاحب کے پاس جاتے ہیں. شاکری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے کچھ مقاصد بیان کیے خود ایرانی وزیر خارجہ نے. ایک تو کشیدگی کم کرنا دونوں ملکوں کے درمیان, اور خود ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعلق ہیں ان کو مزید فروغ دینا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ جو ہے وہ مزید دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے میں کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیے کہ جی جو کہ ہمسایہ کے تناظر میں ہم اپنے ہمسایوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے قائل ہیں, اور پاکستان ایک ہمارا بڑا ہمسایہ ہے اور ایک ہمارا تجارتی شریک ہے, اور حقیقت میں وہ بہت سرگرم رکن ہے عالمی تنظیموں میں. اس لیے ڈاکٹر عراقچی کا دورہ جو پاکستان کا ہے وہ کشیدگی کی میں کمی لانا اور دوسرا تبادلہ خیال کرنا ہے پاکستانی حکام کے ساتھ, یہ ایک حصہ ہے ڈاکٹر عراقی کے دورے پاکستان کا. اس کے علاوہ پاکستان اور ہمارے تعلقات جو ہیں ان میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی اس کے تکمیل کنندہ ہیں, اور یہ گنجائشیں پائی جاتی ہیں اور ان سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے. ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن گنجائشوں سے استفادہ نہیں کیا گیا ان سے استفادہ کرنا چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ دورہ اس سلسلے میں مفید واقع ہوگا.
جی بہت شکریہ. محمد مہدی صاحب آپ لائن پہ ہیں؟
جی جی جی.
محمد مہدی صاحب, ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یعنی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی جاری ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ بھی اس وقت پاکستان, اور آپ جانتے ہیں کہ خطے کے دو بڑے اور اہم ملکوں نے کی حیثیت سے ہندوستان اور پاکستان ان کے درمیان جنگ, کشیدگی اور لڑائی نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے بلکہ خطے کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہوگی, اور اس لیے ایرانی وزیر خارجہ بھی متحرک ہے. تو میں ان کوششوں کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں ملکوں کے عوام یعنی پبلک ڈپلومیسی اور دونوں ملکوں کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, جو فلاحی تنظیمیں ہیں, جو انسانی حقوق کے حوالے سے یا سماجی فلاح کے حوالے سے کردار ادا کرتی ہیں, وہ اس کشیدگی کو کم کرنے میں کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟
دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں, اور بہار ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر بی جے پی کبھی نہیں جیتی, اور اس دفعہ بہار کے اندر جتنی بھی کمپین ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ اینٹی مسلم اور پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. تو اس لیے بہار کے الیکشن کے وقت تک تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کشیدگی کم, اور یہ کشیدگی کو بنیادی طور پہ یہ کشیدگی جو ہے یہ الفاظ کی جنگ ہے جو برقرار رہے. ایرانی وزیر خارجہ کے آنے سے یہ فائدہ ہوگا اس طرح کے دوروں سے کہ اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ دنیا دنیا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک پریشان ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ دونوں ملک جو ایک ایٹمی پاور بھی ہیں ان کے اندر اس قسم کی بھی کشیدگی ہو. اور میرا خیال ہے کہ ان کے آنے سے جو ہے اس کشیدگی کے اندر جو ہے وہ کمی بھی آئے گی, اور وہ ایسی پروپوزل بھی پیش کریں گے. جہاں تک آپ نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی بات کی, دیکھیے انسانی حقوق کی تنظیمیں تو بہت ساری باتیں پچھلے 70 سال سے افغانستان فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے کر رہی ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, لیکن یہ اصل میں کچھ سالوں سے جب سے خاص طور پہ مودی صاحب کی حکومت آئی ہے انڈیا کی ایک روش ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کو اور مسلمانوں کے حوالے سے, اور ان کے پاس وہاں کوئی اور کوئی مدعا نہیں ہے بیان کرنے کو, کوئی چیز نہیں ہے بیان کرنے کو کہ وہ بیان کر سکے, تو بنیادی طور پہ وہ اسی پر الیکشن لڑتے ہیں اور یہی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے الیکشن جو جنرل الیکشن ہوئے ایک بھی مسلمان کو انہوں نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا ہے اس وقت ان کے, تو مسئلہ ان کا اس وقت جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہے, وہاں پر الیکشن جیتنا بھی ہے.
جی میں محمد مہدی صاحب آپ کو ڈسٹرب کروں گا, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کشیدگی جو ہے وہ نہ صرف دونوں ملکوں کے نقصان میں ہے بلکہ خطے کے بھی نقصان میں ہے, تو اس کو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟
اسے کم اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو معاملات تفصیلات الگ ہیں ان معاملات کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے, دونوں ملکوں کو جو ہے وہ بنا ایران کی سربراہی میں بیٹھنا چاہیے, اور دونوں ملکوں میں اگر پاکستان نے وہاں پر کوئی ایسا کام کیا ہے تو پاکستان کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے, اور اگر پاکستان نے ایسا نہیں کیا تو پھر پاکستان کے اوپر بار بار الزامات نہیں لگانے چاہیے, اور جو مین مسائل ہیں اس کی طرف آنا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی یہ خواہش ہوگی, میں جب وہ پچھلی دفعہ تشریف لائے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن اس دفعہ میں ان سے ملا نہیں, لیکن مجھے یقین ہے جس طرح کے وہ آدمی ہیں اور جس طرح کے وہ دلے دلے آدمی ہیں, جتنے زبردست وہ ڈپلومیٹ ہیں, تو وہ ضرور اس قسم کی پرپوزل لے کر آئے ہوں گے پاکستان کے پاس, اور پھر ان پرپوزلس کو وہ دہلی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے کشیدگی کے اندر کمی پیدا ہو. اور اس کی کشیدگی میں کمی کرنے کی فوری طور پر ابھی یہی صورت حال ہے کہ جو یہ بیانات ہیں اس سلسلے کو روکا جائے, اور جو چیزیں اگر کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرانا ہے تو اس کو تھورولی انٹرنیشنل لیول پر انویسٹیگیٹ کیا جائے, اسے یونائٹیڈ نیشن اسے انویسٹیگیٹ کرے, اور ایران جو ہے اس کے اندر ایک اور بھی رول پلے کر سکتا ہے جو ایران کی ایک وہ ہے, ایران جو ہے وہ کیونکہ ایسی تنظیموں کا بھی ممبر ہے جن تنظیموں کے اندر پاکستان اور ہندوستان دونوں موجود ہیں, تو اس پلیٹ فارم سے بھی ایران یہ والی بات کر سکتا ہے کہ یہ ہماری پرپوزلز ہیں, ان کے مطابق اگر دونوں ملک آگے بڑھیں تو دونوں ملکوں کے اندر کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کی ہر تجویز کو خیر مقدم کیا جائے.
بہت بہت شکریہ محمد مہدی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام انداز جہاں میں تشریف لائے, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ شاکری صاحب نے اشارہ کیا یوکرین جنگ کی طرف, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ نے یوکرین اور روس میں کس قدر تباہی مچائی ہے, اور اس کا نشانہ جو ہے دونوں ملکوں کے عوام بنے ہیں. تو جنگ کی تباہ کاریاں ہمیں روس اور یوکرین میں نظر آتی ہیں, اور انہی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کی نظر میں جو ایران کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کی نظر میں پاکستان جا کر اور ہندوستان جا کر کن چیزوں پہ آپ کی نظر میں مرکوز ہوں گی؟
جی دیکھیے کہ اس وقت جنگ پسندی کے جو نمونے ہیں آثار ہیں وہ ظاہر ہیں. جنگ کبھی بھی خوشی نہیں لاتی, جنگ ترقی نہیں لاتی, جنگ خوشحالی نہیں لاتی, جنگ شہریوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتی. ہمیں جو ہے وہ عقل سے جو ہے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس واقعے کے سلسلے میں جو ہوا ہے, اور یہ جو پیغامات تشویشناک پیغامات ہیں جو دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں اس کی بجائے ہوش مندی سے کام لیا جانا چاہیے, اور ہیجانات سے دور رہنا چاہیے, علاقے میں امن و امان قائم ہونا چاہیے. یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ہدف ہے جو کہ وہ اپنے لیے بھی چاہتا ہے, علاقے کے لیے بھی چاہتا ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران اسی سلسلے میں عملی طور پر آگے بڑھا ہے.
جی ماشاءاللہ شاکری صاحب، تھوڑا سا تیکھا سوال کرنے لگا ہوں آپ سے. نذیر حسین صاحب نے بھی اشارہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور دونوں ملک جو ہے وہ اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہندوستان اس کو اپنا اٹوٹ حصہ کہتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کے قراردادیں موجود ہیں، کشمیریوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے. تو جب دونوں ملک اپنے اپنے موقع پر ڈٹے رہیں گے تو یہ جو بنیادی مسئلہ ہے دونوں ملکوں کا کشمیر، یہ کیسے حل ہوگا؟
جی دیکھیے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ ایک پرانا مسئلہ ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ واضح ہے. بہرحال اقوام متحدہ کے قراردادیں اس سلسلے میں موجود ہیں، اور اس کشمیر کا فیصلہ جو ہے اس کو کشمیر کے عوام کی طرف ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، کشمیری عوام کو. لیکن میری نظر میں جو سابقہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو جنگیں دونوں ممالک کے درمیان ہو چکی ہیں، ان کی وجہ سے اس مسئلہ یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اور اگر دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کریں تو کشمیر کے جو مطالبات، عوام کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا. یہ بہترین راہ حل ہے جو میرے خیال میں کشمیر کا بہترین حل ہے.
اچھا، میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا علاقائی تنظیموں اور بین الاقوامی تنظیموں کے حوالے سے. میرا خیال اگر ہمارے پاس ٹائم موجود ہو ہمارے ساتھی، میرا خیال ہمارا وقت ختم ہو گیا. ماشاءاللہ شاکری صاحب، ہمارے پاس موضوع ایسا ہے کہ جس پر بہت زیادہ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ.
انشاءاللہ زیادہ وقت جب ہوگا آئندہ تو پھر دونوں ممالک کے، پاکستان اور ہندوستان کے لیے میں کامیابی کی دعا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دونوں اس علاقے میں امن قائم ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم امن قائم کریں گے.
جی انشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ معزز مہمانوں کا. تہران اسٹوڈیو میں جناب ماشاءاللہ شاکری، ایران کے سابق سفیر پاکستان میں، اور نذیر حسین صاحب پاکستان سے، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار اور اہم عہدے پر رہنے والے، اور ساتھ ہی محمد مہدی صاحب پاکستان کے ممتاز کالم نگار، آپ کا بہت بہت شکریہ. کبھی شکریہ معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ کے شعلوں کو بھڑکنے سے روکا جائے اور دنیا میں امن قائم کیا جائے. اسی لیے ایران کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں اور اس کے بعد ہندوستان جائیں گے. اللہ کرے ان کی کوششیں برابر ثابت ہوں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیا